ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر میں احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین حسب سابق، آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین۔
خلیج فارس کی سلامتی اور اتحاد پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید۔ اسلامی ممالک کی خاتون وزراء کا اجلاس، صدر مملکت کی 3 تجاویز۔ غزہ کے لیے ایشیائی امدادی کارواں کا سفر جاری۔ چینی وزیراعظم کا دورہ ہندوستان و پاکستان۔ عراق میں حکومت کی تشکیل اور امریکہ کی ریشہ دوانیاں۔
ناظرین قطر کے حاکم نے اس ہفتے تہران کا دورہ کیا، یہ دورہ کئی لحاظ سے انتہائی اہم تھا۔ اس دورے میں قطر کے حاکم نے ایرانی حکام اور قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں علاقے کی سیکیورٹی اور آپسی اتحاد پر خاص تاکید فرمائی۔ آپ کا کہنا تھا کہ علاقے کا ایک ملک بھی اگر بد امنی کا شکار ہے تو باقی ممالک بھی بد امنی کا شکار رہیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے ساتھ ملاقات میں فرمایا کہ اگر سارے علاقے میں امن قائم ہو جائے تو اس سے تمام ممالک فائدہ اٹھائیں گے۔ قائد انقلاب اسلامی نے امیر قطر کے ساتھ ملاقات میں شیعہ سنی اتحاد کو نہایت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ علاقے میں شیعہ اور سنی صدیوں سے برادرانہ زندگی گزارتے آئے ہیں، لیکن بعض حلقے اس برادرانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اقتدار کے دشمن ہراساں ہو چکے ہیں اور ہر وسیلے سے اسلامی ملکوں من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران اور خلیج فارس کے ملکوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر علاقے کے ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی ایک اعلیٰ رتبہ وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر آئے اور انہوں نے صدر جناب ڈاکٹر محمود احمدی نجات سے ملاقات میں دو طرفہ اور علاقائی مسائل کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تہران اور دوحا عالمی مسائل بالخصوص خلیج فارس میں علاقائی ملکوں کے توسط سے امن و امان برقرار رکھنے کے بارے میں مشترکہ نظریات رکھتے ہیں۔ مجموعی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور خلیج فارس تعاون کونسل کے ملکوں نے حالیہ برسوں میں مشترکہ اہداف کے تناظر میں اپنے تعاون کو اسٹریٹجک سطح تک ترقی دی ہے اور سیکیورٹی کے شعبے میں بھی فریقین نے سالانہ کمیٹیاں بنا کر باہمی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ ایران اور علاقے کے ممالک ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں اور ایران و قطر کے تعلقات اس سلسلے میں مثالی تعلقات قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں امیر قطر کا دورہ تہران، جبکہ امریکہ اور صہیونی حلقے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ایران اور علاقائی ملکوں کے تعلقات خراب کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، باہمی مفاہمت کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ایران کے خلاف امریکی دشمنی کا ایک نمونہ امریکی فوج کے سربراہ کے علاقے کے حالیہ دورے میں سامنے آیا جب مائیکل مولن نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے۔ اس سے ایک بار پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی ایران کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ایرانو فوبیا پیدا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور صہیونی حلقوں کا یہ پروپیگنڈا بے اثر ہے اور ایران کے ساتھ علاقائی ملکوں کے تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ امیر قطر کے دورہ تہران سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔
ناظرین اس ہفتے تہران میں او آئی سی کے رکن ممالک کی خاتون وزراء کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی افتتاحیہ تقریر صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کی۔ ڈاکٹر احمدی نژاد نے اس تقریر میں 3 اہم تجاویز پیش کی۔ کیا تھیں یہ تجاویز اور ان تجاویز کی اہمیت کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے رکن ممالک کی خاتون وزیروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں عورت کے مقام و منزلت کے ارتقاء کے لیے 3 تجاویز پیش کی ہیں۔ او آئی سی کی خاتون وزراء کا تیسرا اجلاس تہران میں گزشتہ اتوار کو صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کی افتتاحیہ تقریر سے شروع ہوا۔ اس 3 روزہ اجلاس کا مقصد اسلامی معاشرے میں عورت کے کردار کی اہمیت کی شناخت اور اس کی تقویت اور اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور سماجی میدانوں میں عورتوں کے مؤثر، تعمیری اور سرگرم کردار اور شراکت کے لیے مناسب پالیسیوں کا تعین بتایا گیا۔ اس سلسلے کا پہلا اجلاس سن 2006 میں ترکی میں اور دوسرا اجلاس 2007 میں مصر میں ہوا تھا۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے تہران میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دنیا کی عورتوں کی نجات پوری بشریت کی نجات کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر احمدی نژاد نے تجویز پیش کی کہ موجودہ دور میں انسانیت کی نجات کے لیے اسلامی ممالک کے باہمی تعاون سے خاندان اور عورتوں کا کردار عنوان کے تحت ایک منشور تیار کیا جانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے معاشرے اور عورتوں کا کردار خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مرد اپنی پیدائش کے بعد اور سماجی میدان میں سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل عورت کی آغوش میں اور خاندان کے ماحول میں تربیت کے مراحل طے کرتا ہے اور اس کی فکری بنیادیں وجود میں آتی ہیں۔ کیونکہ اسلام میں عورتوں کے نمایاں کردار پر خاص تاکید کی گئی ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں تمام میدانوں میں عورتوں کے کردار اور شراکت کی تقویت بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایران میں عورتوں نے تمام شعبوں میں حتی دفاع اور مزاحمت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی انقلاب کی تحریک میں عورتوں نے مردوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ عورتوں نے مقدس دفاع کے 8 برسوں اور بعد میں تعمیر نو کے مراحل میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ او آئی سی کے رکن ملکوں کی خاتون وزراء کے تہران میں منعقدہ اجلاس میں ڈاکٹر احمدی نژاد نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ انسانوں اور عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے عالمی تحریک شروع کرنے کے مقصد سے ایک روڈ میپ تیار کیا جانا چاہیے۔ اسلامی ممالک آپس میں تعاون کے ذریعے عورتوں کو مزید کمزور بنانے کے اقدامات اور پالیسیوں کے سدباب کے لیے روڈ میپ تیار کر سکتے ہیں، جس سے انسانوں اور عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے عالمی تحریک شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ دنیا کی عورتوں کی نجات کے لیے تیسری تجویز پیش کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اسلامی ممالک سے اپیل کی کہ وہ عورتوں کے لیے بہترین نمونے، مثلا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا عالمی سطح پر تعارف کرائیں۔ موجودہ دور میں جب عالمی ذرائع ابلاغ عامہ تمام سماجی میدانوں میں انسانی اقدار اور عورتوں کے کردار کو کمزور کرنے کی کوششوں میں ہیں، اسلامی ممالک کے ذرائع ابلاغ عامہ کائنات کی برگزیدہ ترین اور نمایاں ترین خواتین کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ عورتوں کو کمزور بنانے کے اقدامات کا سدباب ہو سکے۔ مغرب کے مادہ پرست معاشرے میں عورتوں کو سامان اور آلائے کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں عورتوں کی خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ صدر مملکت کی تجویز کے مطابق اسلامی ممالک کے ذرائع ابلاغ نمونہ خواتین کو عالمی سطح پر متعارف کرا کے عورتوں کی خود اعتمادی بحال کر سکتے ہیں۔
ناظرین، فلسطین کے مظلوم عوام اور خاص طور سے غزہ میں اسرائیلی محاصرے میں پھنسے ہوئے غزہ کے باشندوں کے لیے امداد لے جانے والا ایشیائی کارواں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ کارواں ہندوستان سے چل کر پاکستان، پھر ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے شام اور پھر لبنان پہنچا ہے۔ اس کارواں کا ہر جگہ پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ کارواں میں شامل پاکستان کے امن کارکن محمد حسین ترکی میں ہوئے کارواں کے استقبال کا حال بتا رہے ہیں۔
ہم کل صبح تک کے دیماغ شہر میں رہیں گے اور یہاں سے صبح ہم لوگ حرکت کریں گے لازقیہ سے، لازقیہ کے لیے۔ لازقیہ سے ہم لوگوں میں پہلے سے پلان یہ تھا کہ لازقیہ سے ہم العریش، یہ ایک بندرگاہ ہے، دونوں یعنی لازقیہ بھی بندرگاہ ہے، العریش بھی، ہم یہاں سے مصر کے لیے حرکت کریں گے لازقیہ سے العریش کے لیے۔ لیکن ہم اب لازقیہ میں کچھ وقت انتظار کریں گے مصری سفارت کے جواب کا، کہ جن کے پاس ہمارے بہت سے دوستوں کا ویزا رکا ہوا ہے، جیسے ہی وہ ہم کو ویزا دیں گے اور اجازت دیں گے ورود کی، ہم اس وقت لازقیہ سے العریش کے لیے حرکت کریں گے۔ امید پر دنیا قائم ہے، تو ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر دیں، تاکہ سب بھائی لوگ جو بھی اچھے مشن کے لیے اور اچھے مقصد کے لیے یہاں تک کے ساتھ میں ہیں، غزہ تک کے ساتھ میں رہیں. ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ہمدردی اور ہماری حمایت اور ہماری ہمدردی کا اعلان غزہ کے مظلوم لوگوں تک کے پہنچائیں کہ اب تم مقاوم رہو، تم مقاومت کرتے رہو، پائیدار رہو، پوری دنیا اب تمہارے ساتھ ہوتی جا رہی ہے. یہ پہلا کاروان تو ہے ایشیا کا، لیکن یہ آخری کاروان نہیں رہے گا. ہم اس طرح سے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک کاروان جارج گلیوے کا کہ جو انگلینڈ سے آیا تھا، جارج گلیوے کو چھوڑ کر باقی سب لوگ اس کاروان کے غزہ پہنچ سکے تھے، اور دو تین کاروان غزہ پہنچ گئے ہیں. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی غزہ پہنچیں گے. ہاں، لیکن لمیٹیشن کچھ ہوں گی ان کی، شاید کہ کسی کو کہیں گے ایک دن کے لیے رہو، کسی کو کہیں گے یہ نہیں جا سکتا ہے، اس طرح سے ممکن رہے گا. لیکن ہم لوگ، ہمیں اس بات کا پورا بھروسہ ہے، ہم یہی آشا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور غزہ جانے کی اجازت ملے گی. مجھے کہتے ہوئے خوشی ہوگی کہ پاکستان، ایران، ترکی اور ترکی کے بعد اب سیریا، اور جیسے ابھی ہمارے لبنان میں کچھ بھائی موجود ہیں، کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے، پریس کانفرنس کے لیے، ان لوگوں سے بھی جو ہم کو رپورٹ ملی ہے کہ توقع سے بہت اچھا اور بہت بہتر رسپانس ہم لوگ کو خاص طور سے پبلک کی طرف سے مل رہا ہے، جو ہم لوگوں کی حوصلے کو بڑھانے کا سبب ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کی طاقت میں اضافے کا باعث. بہت ہی توقع سے زیادہ، ایسا سوچا نہیں تھا نکلنے کے وقت، امید بھی نہیں تھی، لیکن جس طرح سے رسپانس مل رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت تقویت مل رہی ہے. اب تک کہ میڈیا کے جو صہیونزم کے ہاتھ میں رہا ہے، زائنسٹ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، وہ لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کیا ہوا ظلم لوگوں کے اوپر، جیسے فلسطین پر اور غزہ کے مظلوموں پر جو آج کل ہو رہا ہے، وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں ہمیشہ کہ یہ میڈیا میں نہ آئے اور میڈیا کوریج اس کو نہ دے سکے. یعنی ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور اس کے بالکل برخلاف جو چیز اصلاً وقوع میں نہیں آئی ہے، یعنی ہولوکاسٹ، اس کے لیے وہ لوگوں نے بہت زیادہ تبلیغ کیا ہے. یعنی وہ اس خوش فہمی میں جو مبتلا ہیں کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو وہ چاہیں گے وہ پھیلا سکتے ہیں، ہم ان کے اس واہمے کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا اب بیدار ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اس بیداری کے ثبوت میں ہم اس کاروان کو بڑھاتے رہیں گے اور اس کاروان کو آخری نہیں رکھیں گے. میری طرف سے ہمارے سب غزہ والے بھائیوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اور ان لوگوں کو کہ جو وہاں پر ظلم جھیل رہے ہیں اسرائیل کا، کہ تم اپنی طرف سے پائیدار رہو، اپنی طرف سے مقاومت جتنی کر سکتے ہو کرو. بس بہت جلدی وہ دن آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ بیت المقدس میں ہوں گے، اس کی کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ.
ناظرین، چین کے وزیر اعظم وین جی آباؤ نے اس ہفتے ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے میں ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی چین کے کچھ معاہدے ہوئے. چین کے تعلقات دونوں ممالک سے الگ الگ نوعیت کے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ.
چین کے وزیر اعظم وین جی آباؤ نے گزشتہ ہفتے ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا. اپنے سفر کے پہلے مرحلے میں وہ نئی دہلی گئے. چین اور ہندوستان کے وزرائے اعظم نے باہمی تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا. وین جی آباؤ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب منموہن سنگھ سے ملاقات میں ہندوستان اور چین کو ایک دوسرے کا طاقتور شریک بنانے کے لیے خاص طور پر معاشی شعبے میں تعاون کی وسعت اور اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا. سرحدی اختلافات اور عالمی معاشی میدان میں شراکت نیز خارجہ پالیسی کی سطح پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف تصور کیے جاتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تاہم خارجہ پالیسی اور دفاعی پروجیکٹوں کے لحاظ سے دونوں ممالک ایک دوسرے پر گہری نظر رکھتے ہیں، جس سے ان میں ایک دوسرے کی طرف سے پائی جانے والی تشویش کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے باوجود چین اور ہندوستان کے حکام کا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک جو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہیں، باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے ضروری وسائل اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے پرکشش بازار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے اپنے بازاروں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو دونوں کی اقتصادی ترقی میں کافی مدد مل سکتی ہے. سن 2015 تک دونوں ملکوں کا تجارتی لین دین 100 ارب ڈالر تک پہنچانے کے معاہدے پر دستخط اسی تناظر میں اٹھایا گیا قدم ہے اور اسی مقصد کے تحت دونوں ملکوں نے معاشی، سیاسی، تکنیکی اور ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کے 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم نئی دہلی سے اسلام آباد گئے اور ان کے اس دورے میں 22 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس سے دونوں ملکوں کے باہمی روابط میں فروغ اور استحکام کا ہندیہ ملتا ہے۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کمپنی کے قیام کی خبر دی اور کہا کہ دونوں ممالک آئندہ 5 برسوں میں تجارتی لین دین 15 ارب ڈالر تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین سن 2000 میں 1 ارب ڈالر تھا، جو 2010 میں 7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ چینی وزیر اعظم ون جیا باؤ نے جنوبی ایشیا کے علاقے میں 1 ہفتے کا ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت چین علاقے کے ان دو ایٹمی حریف ممالک کے ساتھ تعلقات کو متوازن طور پر فروغ دینا چاہتی ہے۔ البتہ ہندوستان کی نسبت پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات زیادہ وسیع ہیں، لیکن حکومت چین حالات کو سمجھتے ہوئے نئی دہلی کے ساتھ اتحاد کے ذریعے چین کے خلاف امکانی ہند امریکہ اتحاد کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چینی وزیراعظم ون جیا باؤ کے دورہ ہندوستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اہم اقتصادی اور تجارتی معاہدے اسی سلسلے میں قابل غور ہیں۔ تباہ کن مقابلہ آرائی کی جگہ تعمیری تعاون پر ہندوستان اور چین کے وزرائے اعظم کی تاکید سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے درمیان اختلافات جاری رہنے کے نتائج سے آگاہ ہیں اور غیر علاقائی ممالک کو ان اختلافات سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دریاسنا پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات میں وسعت بھی اہم ہے۔ چین اور پاکستان کے فوجی اور ایٹمی تعلقات کے سلسلے میں ہندوستان کی حساسیت کے پیش نظر چینی وزیر اعظم کے دورے پاکستان کے دوران فوجی اور ایٹمی موضوع زیر بحث نہیں آیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت چین ہندوستانی تحفظات کو درک کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں پہلے سے زیادہ فروغ، خاص طور سے ایک دوسرے کے ملک میں بننے والے سامان کے لیے منڈیاں کھولنے کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے حکومت چین چاہتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے علاقے میں اپنی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کرے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مستحکم رکھتے ہوئے ہندوستان کو بھی تعمیری تعاون پر راغب کر سکے۔ اسی بنا پر چینی وزیراعظم نے ہندوستان کے دورے کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔
ناظرین، عراق میں طویل انتظار کے بعد کابینہ کی تشکیل کا عمل مکمل ہوا۔ کابینہ کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بھی مل چکا ہے۔ کابینہ کی تشکیل میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، رکاوٹیں کیا تھیں اور تشکیل میں کون سے عوامل مؤثر رہے، ہم اس طرح کے پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب شہباز صاحب کو، جو سیاسی امور کے ماہر ہیں۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔
شکریہ آپ کا۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ صاحب نے اشارہ کیا، احمد عباس صاحب، گزشتہ مارچ میں الیکشنز ہوئے تھے عراق میں، پارلیمنٹری الیکشنز، اور اس میں جو ہے نتائج نکلنے میں بھی تاخیر ہوئی۔ نتائج نکلنے کے بعد خود نتائج کے بارے میں کچھ دھاندلی وغیرہ جو کی گئی تھی، کیونکہ ایسا دیکھا جائے تو عیاد اللہوی کی جو پارٹی ہے العراقیہ، وہ ایک بالکل ایک مارجنل پارٹی ہے، مقبولیت و محبوبیت عراق میں ہے ہی نہیں۔ اس کو امریکہ کے زور سے، امریکہ کے دباؤ سے اور دھانیوں کے نتیجے میں اس کو تقریباً 91 سیٹ دیے گئے اس کو، اور نوری مالک کا اسٹیٹ آف دا لا کولیشن جو ہے نوری مالکی کا، اس کو جو ہے انہیں تقریباً 90 کے قریب سیٹ ملے اس کو۔ اور رہا خیر یہ، سو اس کے باوجود میں آپس میں جو رسا کشی چلتی رہی اور آپس میں رکاوٹیں جو پیدا ہوئیں اور آپس میں جو اختلاف ایجاد کرنے کی کوشش گئی، امریکہ کا تو روز اول سے ہی مقصد تھا کہ عراق میں جو ہے کبھی امن نہ ہونے پائے، امنیت نہ ہونے پائے، اور ہمیشہ جو ہے وہاں خلفشار رہے عراق میں۔ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بعض عرب ممالک ہیں اس منطقے کے، جیسا کہ سعودی عرب ہے اور امارات متحدہ ہے، کویت ہے، مصر ہے، اردن ہے، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ عراق میں کبھی بھی ایک وہاں کی ریپرزینٹیو حکومت جو نمائندگی کرتی ہے تمام مردوں کی، تمام عوام کی، وہ کبھی برسر اقتدار نہ آنے پائے۔ اور لہٰذا اس کے بعد جو کولیشن وغیرہ میں جو آپس میں گفتگو ہوئی، صدر کا گروپ، انہوں نے تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 40 پہ 3 سیٹ ان کے صدر کے گروپ کے ہیں۔ اور رہا آخر میں یہ طے پایا گیا اس طویل عرصے کے بعد، تقریباً 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا، اس میں یہ اتفاق ہوا کہ قانون کے مطابق جو وہاں کا دستور ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو بھی کولیشن اکثریت لا سکتی ہے یعنی تقریباً آدھے سے زیادہ سیٹ تو اس کو حکومت بنانے کا حق ہے. ایاد اللہ بھی جو 91 سیٹ جو ملے تھے اس کو اس نے کوشش کی لیکن جو ہے ناکام رہا, حالانکہ حمایت تھی. کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے تقریباً 750 ملین ڈالرز خرچ کیے ایاد اللہ بھی اور ایسے باسیوں کی اور سلفی ایسے گروہوں کی حمایت کرنے کے لیے جو بہت ہی غیر مقبول ہے. عراق میں ان کا کوئی وقت ہی نہیں ہے, ان کا بالکل اقلیت ہے وہ, لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ 750 ملین ڈالرز. لیکن اب تک جہاں پہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کئی بلینز ڈالرز جو ہے سعودی عرب خرچ کر چکا ہے لیکن بے حاصل ہوا, کوئی چیز کو حاصل نہیں ہو اس کو.
آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ یہ کیا کہ العراقیہ کو مقبولیت حاصل نہیں ہے مارجنل پارٹی, اس سے تائید اس بات کی اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سب سے بڑی پارٹی تھی سیٹوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, حالانکہ تھوڑا ہی فرق ہے لیکن سب سے بڑی پارٹی تھی. دوسری جو پارٹیاں تھیں اگر اس کے ساتھ ملتی تو یہ حکومت بنا لیتی, لیکن کوئی بھی پارٹی اس کے ساتھ آنے کو تیار
نہیں تھی کیونکہ عراق کی پارلیمنٹ تقریباً 320 نشستیں ہیں اور اس میں سے جو ہے اکثریت کے لیے یا گورنمنٹ کو بنانے کے لیے کابینے کی تشکیل کے لیے کم از کم 161 سیٹ درکار ہیں یعنی آدھے سے زیادہ. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا چونکہ یہ پارٹی مقبول نہیں تھی محبوب نہیں تھی, کوئی بھی نہ کہ کور تک تیار تھے ان کے ساتھ نہ تو کسی اور قسم کے جو گروپ تھے وہ تیار تھے ان کے ساتھ. لہٰذا باوجود کوششوں کے, باوجود امریکہ کے دباؤ کے, باوجود سعودی عرب اور ایسے ممالک کی حمایت کے اور پیسہ خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے ناکام رہی ان کی پارٹی. اور رہا جو ہے جو اکثریت کے جو نمائندے تھے عراق میں انہوں نے جو ہے تشکیل دیا کولیشن وغیرہ ائتلاف کا تشکیل دیا, احساس کردوں میں ان کی حمایت کی اور یہ طے پایا کہ نوری مالکی جو سابقہ وزیر اعظم تھے انہیں کی قیادت میں ایک کولیشن بنے گا اور پھر کولیشن جو بنا بھی اور کولیشن کو جو ہے رائے اعتماد بھی حاصل ہوئی پارلیمنٹ سے اور رہا انہوں نے جو کابینہ کا اعلان بھی کیا اور تقریباً جو ہے 3 ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں اور 29 منسٹرز کا اعلان بھی کیا اور ان کو بھی جو ہے ووٹ آف کانفیڈینس یعنی رائے مثبت ملی ان کو پارلیمنٹ سے, راستہ آگے ہموار ہو گیا.
میں ایک منٹ رکنا چاہوں گا آپ کو, ہم ٹیلی فون پہ پاکستان سے ہمارے ایک سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں شاہد صدیق صاحب. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی
جناب عراق میں, جی جی شاہد صدیق صاحب پاکستان میں, جاوید صدیق صاحب معاف کیجیے گا میں نام میں اشتباہ ہوا, جاوید صدیق صاحب عراق میں کابینہ کی تشکیل کا عمل مکمل ہوا ہے اور اس کو کانفیڈنس کا ووٹ بھی پارلیمنٹ سے مل چکا ہے. طویل عرصے کے بعد یہ کابینہ تشکیل پا سکی ہے, کچھ رکاوٹیں تھیں اس پہ ہماری بات چل رہی ہے. اب جب یہ کیبنٹ تشکیل پا چکی ہے اس کی ترجیحات آپ کے خیال میں کیا ہوں گی عراق کے موجودہ حالات کے تناظر میں؟
دیکھیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہاں پہ کابینہ جو ایک طویل دور کے بعد اور مذاکرات کے بعد اور تمام رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اس کو تشکیل دیا گیا ہے اور اب سب سے بڑی جو پرائرٹی یا ترجیح ہوگی اس کیبنٹ کی جو تجزیہ کاروں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں سیاسی استحکام لانا اور سیاسی استحکام کے لیے انہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاست میں جو جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی عناصر ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا, کیونکہ اگر عراق میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو عراق جو اتنا امریکی حملوں کے بعد اور جو اتحادی فوجوں کے حملوں کے بعد اور یہ جو ساری افراتفری رہی ہے اور خون خرابہ ہوا ہے اس کے بعد اب عراق کو ایک امن کا دور چاہیے جس میں لوگوں کے جو لٹے پٹے لوگ ہیں اور خاص طور پر اس عراق کی معیشت جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. تیل جو ہے دنیا کا یعنی عراق کو دنیا کا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے تیل پیدا کرنے والا اور تیل کی دولت جو ہے اس سے عوام جو ہے عراق کے وہ ایک عرصے سے اس کے سمراٹ سے محروم ہیں اور ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بہت گر گیا ہے اور وہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن یا امن و امان کی صورتحال اتنی خراب رہی ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایک تلخی تلخی رہی ہے پچھلے چند سالوں میں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو ایک تو استحکام لانا اس کا سب سے بڑا کام ہوگا, امن و امان جو ہے برقرار رکھنا, عراق کو متحد رکھنا بھی ایک بہت اہم ٹاسک ہے موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو عراق کی تقسیم بھی چاہتے ہیں، اور شاید اس میں مغربی ممالک بھی ہوں جو چاہ رہے ہوں کہ عراق جو ہے خدا نخواستہ تقسیم ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا نازک یہ مرحلہ ہے اور سخت چیلنجز ہیں جو مالکی صاحب کی حکومت ہے اس کے لیے، تو ان کو بہت ہی احتیاط سے اور بہت سوچ سمجھ کے اور بڑی رواداری اور برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جی
جی جاوید صدیق صاحب، نام میں اشتباہ کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جناب، استحکام اور سیکیورٹی عراق کی، یہ دونوں اہم مسائل ہیں اور ترجیحات میں شامل ہوں گے یہ دونوں ہی امور اور دونوں ایشوز حکومت کی. اس سلسلے میں آپ علاقائی ملکوں کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ ممالک تعاون کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ کچھ ممالک علاقائی یعنی عراق کے ہمسایہ ممالک کچھ ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں جو عراق کی سیکیورٹی کے لیے منفی اثرات کے حامل ہیں. آپ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں.
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ تمام پڑوسی ممالک کو عراق کے اندر اب استحکام اور امن کے لیے قائم کرنا کام کرنا چاہیے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور عراقی عوام جو ہیں ان کو اب ایک وقت چاہیے، ایک عرصہ چاہیے کہ وہ اپنے جو دکھ ہیں ان کو فراموش کر کے آگے بڑھ سکیں. عراق جو ہے وہ دولت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، اور یہ ایک اس میں جو ہے بہت پوٹینشیل ہے، بہت گنجائش ہے کہ ایک جدید ملک بنے، اکنامیکلی بہت ترقی یافتہ ملک ہو، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو، اور اس کے علاوہ تعلیم اور مواصلات کے شعبے، اور جو یہ اس پوری جنگ کے دوران افراتفری کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں معیشت کو، جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اور لوگوں کو معیار زندگی ان کا بہتر کرنے کے لیے، اور ان کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، تمام چیزیں ہیں جو اس وقت عراقی عوام چاہیں گے کہ انہیں ایک سکون کا دور ملے، جس میں کہ وہ اس سارے افسوسناک مرحلے سے جو انہوں نے گزارا ہے اس سے نکل کر آگے وہ ایک امن کی زندگی گزار سکیں. تو جو پڑوسی ممالک ہے ان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ عدم مداخلت کی پالیسی اختیار کریں، اور جہاں تک ممکن ہو وہ عراق کے اندر سیاسی استحکام اور امن و امان جو ہے اس کو بحال کرنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اگر کوئی پڑوسی ملک اس طرح کا رول پلے کرتا ہے جس سے عراق کی معیشت اور عراق میں امن و امان کی صورتحال اور عراق کا سیاسی استحکام متاثر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت کردار جو ہے یا مثبت رول نہیں ہوگا. جی
جاوید صدیق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. عراق میں استحکام اور سیاسی استحکام اور سیکیورٹی دونوں ہی انتہائی اہم ایشوز تھے جن کی جانب جاوید صدیق صاحب نے اشارہ کیا. اس ملک میں یعنی عراق کی صورتحال ایسی ہے کہ پڑوسی ممالک کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مداخلت نہ ہو یہ بھی لازمی ہے. آپ اس کو معیار قرار دے کے اگر عراقی ممالک کے رول کو پرکھیں تو آپ ایران کے کردار کو کیا دیکھتے ہیں؟
ایران کا کردار تو محمد نواز صاحب بالکل واضح ہے، ایران روز اول سے عراقی عوام عراقی حکومت کا حامی رہا ہے. اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں، ایرانی اور عراقی عوام میں آپس میں اتنی یکجہتی، اتنی ہمدلی اور اتنی آپس میں اتحاد رہا، اتنے مشترکات ہیں، حتیٰ کہ تہذیب میں، فرہنگ میں، دین میں، تمدن میں، بہت ساری چیزوں میں. اس مشترکات کو ختم کرنے کے لیے، اس مشترکات میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے گزشتہ تقریباً 34 سال سے باس پارٹی کی جو ہے کوششیں تھیں، اور باس پارٹی جو ہے امریکہ کی، برطانیہ کی حمایت سے برسر اقتدار آئی تھی، ایک بالکل فریکشن آف اے مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھی، یعنی بالکل اقلیت سے بھی کم کہی آپ کو، ایک ظالم و جابر پارٹی وغیرہ تھی وہ. اور رہا جو ہے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایرانی اور عراقی عوام کے درمیان میں ایک خلیج پیدا کیا جائے. تو انہوں نے جو ہے جنگ شروع کیا، پہلے وہاں کے کئی لاکھوں عراقی باشندوں کو اس عنوان سے کہ اصلیت ان کی یا ان کے اجداد ایران سے مہاجر کر کے آئے، ان کو نکالا گیا وہاں سے، کئیوں کا جو ہے قتل عام ہوا اور جو ہے قیدی بنائے گئے، اور اس کے برخلاف جو ہے مصر سے اور جگہوں سے لا کر وہاں پہ آباد کیا گیا. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ عراق کی جو اکثریت ہے ڈیموگرافی کے لحاظ سے اس کی تعداد کو کم کیا جائے. اس کے بعد میں 8 سالہ جنگ امریکہ کی مدد سے صدام نے ایران پہ تحمیل کیا, نافذ کیا, 8 سالہ جنگ چلی. اس کے باوجود بھی ایران اپنا مثبت رول ادا کیا. تو یہ جنگ کے دوران بھی ایران جو ہے عراقی عوام کا حامی تھا اور ہر طریقے سے عراقی عوام کی حمایت کیا صدام کی حکومت جابرانہ ظالمانہ حکومت کے خلاف. اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایران کی جو ہے حکومت وغیرہ جاری رہی ہے, حتیٰ کہ جب عراق کا محاصرہ ہو گیا, حالانکہ وہی عراق جو اپنے حامیوں کے خلاف ہو گیا اور امریکہ جو ہے چاہتا تھا کہ صدام کو ہٹائے, اور جو عرب ممالک جو عراق کی حمایت کیے تھے حالانکہ جانتے تھے کہ صدام کو کوئی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ عرب کے وہاں کے عراقی عوام کے خلاف تھے اس لیے سعودی عرب ہو, مصر ہو, کویت ہو, انہوں نے جو ہے عراقی حکومت کو عوام کے خلاف مدد کی. تو لہٰذا اس کے باوجود بھی جب عراق کا محاصرہ ہو گیا اور اقوام متحدہ سے کی سینکشنز ہوئے, ایران تنہا ملک تھا عراقی عوام کی خاطر تاکہ ملت ایک جابر و ظالم حاکم کی طرف سے نقصان نہ اٹھائے حمایت کرتے رہا. پھر وہ بھی دور آیا کہ امریکہ صدام کو ہٹایا اور عراق میں جو ہے حکومت تبدیل ہو گئی اور عراقی عوام کو پہلی مرتبہ موقع ملا, فرصت ملی, ان کو چانس ملا ان کو کیسی حکومت تشکیل کریں جو واقعین اپنے عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے. اور حکومت جو ہے گزشتہ تقریباً 5 سال پہلے جو انتخابات ہوئے, نوری مالکی کی قیادت میں حکومت آئی, حکومت تشکیل ہوئی, اور پھر جیسا کہ ابھی گفتگو کے آغاز میں ہمارا اشارہ رہا 9 مہینے پہلے پھر دوبارہ جو الیکشنز ہوئے, یہی جو اکثریت ہے عراق کی انہوں نے جو ہے پھر دوبارہ کامیاب ہوئی کہ ایک حکومت ایسی تشکیل کریں تاکہ سب کی نمائندگی کر سکیں. اب لہٰذا اس موقف میں جبکہ اقلیت بھی جو ہے اکثریت کی واقعی جو حمایت کر رہی ہے, چونکہ اہل سنت کے بھی کئی نمائندے ہیں جو اس میں منسٹرز وغیرہ ہیں اور ان کی بھی حمایت ہے. اب چند باسی جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں کہا تھا بالکل ایک فریکشن آف اے مائنورٹی ہے, یہ اہل سنت کی بھی نمائندگی نہیں کرتے باسی, یہ بالکل ایک مجرم پیشہ ایک گروہ تھا جو برسر اقتدار تھا امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے. رہا اکراد جو کرد ہیں تو باوجود کہ اہل سنت ہیں لیکن وہ برادرانہ نے اہل تشیع کے ساتھ ان کے شروع سے روز اول سے حتیٰ کہ صدام کے دوران میں بھی آپس میں جو ہے یکجہتی رہی اور عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہے. اور اس اثنا میں ایران کا کردار بہت ہی مثبت رہا, خواہ اکراد کے ساتھ ہو, خواہ جو ہے عراقی عوام کے ساتھ ہو. اور پھر اس کے بعد بھی امریکہ جبکہ چاہتا تھا کہ وہاں اس کی پٹھو حکومت قائم کی جائے تو امریکہ کے تابع رہے تاکہ امریکہ کو موقع ملے تو عراق پہ اپنا تسلط رکھنے کا. اس دوران میں بھی ایران جو ہے ایران عراقی عوام کی پشت و پناہ کے لیے بالکل ثابت قدم رہا, اور ایران کی حمایت کا نتیجہ تھا 5 سال پہلے بھی ہے کہ یہ ہم جہتی حکومت تشکیل ہوئی, ابھی بھی ایران کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ نوری مالکی اور دوسرے جو احزاب وغیرہ تھے یہ موافقت کامیاب ہوئے تاکہ آپس میں مل کر ایک حکومت قائم وغیرہ کریں. کیونکہ ایران کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نہ صرف عراق بلکہ اس منطقے کے اس علاقے کے تمام ملک ہیں وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں, آپس میں اتحاد رکھیں, اتفاق رکھیں, تاکہ جو ہے اس ملک بیرونی طاقتوں کے دباؤ سے چھٹکارا پائے اور بیرونی طاقتیں اس کو حقیق نہیں ہے یہاں سے تخلیہ ہو جائے ان کا. اب رہا متاثرفن جو ہے اب ہم امید تو کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کہ خدا جو ہے شعور بیدار کرے, خدا جو ہے توفیق دے تو آپس کے ہمسایہ ممالک ہے جیسا ایران کے جیسا وہ بھی جو ہے عراقی عوام کا ساتھ دیں, ترکی ساتھ دے رہا ہے عراقی عوام کا, شام سے بھی شام کی جو حکومت ہے سوریہ کی وہ بھی ساتھ دے رہی ہے. لیکن بعض ایسے حکومتیں اس علاقے میں وہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ عراق کے عوام اپنی سرنوشت کو اپنے ہاتھوں سے طے کرے. تو لہٰذا انہوں نے پہلے بھی جو ہے عراقی عوام کے خلاف انہوں نے ان کے ہتھ کنڈے جاری تھے, اور ابھی بھی جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں اشارہ کیا تھا وہ سعودی عرب ہے جو مجرم اول ہے. واقعی سعودی عرب جو ہے آج تک کئی بلینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہے تاکہ حکومت کے جو پائے ہے اس کو جو ہے ڈھیلے کرنے کے لیے, اس کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے, ستون کو کمزور کرنے کے لیے. تو لہٰذا اب تک جو ہے کامیاب نہیں ہوا خود ان کے طرف سے, اور امید بھی یہ رکھی جاتی ہے کہ عراق عوام میں جب اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا, خواہ وہ کسی بھی قوم کے ہوں, خواہ عرب ہوں یا کرد ہوں, خواہ وہ جو ہے اہل سنت ہوں یا تشیع ہو, جب آپس ان کو احساس ہوگا کہ عراق ہیں, ہم عراقی ہیں اور عراق ہمارا ہے اور ان کو نہیں چاہیے کہ کسی اور ملک اس میں مداخلت کریں, تو واقعی جو ہے اس وقت نہ تو امریکہ عراق کو کمزور کر سکے گا نہ آپس کے ممالک عراق کو کمزور کر سکیں گے. لہٰذا ایران کا جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایران کا وہ اول سے بہت ہی جو ہے مثبت کردار تھا اور ایران آج بھی تیار ہے. اب دیکھیے آپ خود ابھی جو کل جو ایک استنبول میں ایکو کا اجلاس ہوا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن 10 ممبرز ہے, اس میں جلال طالبانی جو عراق کے صدر تھے وہ بھی عنوان آبزرور ایک حالانکہ عراق اس کا ممبر نہیں ہے, دعوت دی گئی ان کو, اور وہاں پہ بھی ایران جو ہے بھرپور حمایت کیا کہ اگر عراق جو ہے ایکو کا ممبر بننا چاہتا ہے تو ایران کی جو ہے پوری حمایت ہے, اگر ممبر بن جائے تو آپس میں اشتراک ہے, تعاون ہے, ہمکاری ہے, یہ اور بڑھ جائے گی. عراق جو ہے اتنے دنوں اتنے سالوں سے جو ایک آئسولیٹڈ ہو چکا تھا, جہاں عراق جہاں پہ جو ہے نفرت کے شعلے بلند ہوا کرتے تھے صدام اور باسیوں کے ذریعے سے, وہ عراق آہستہ آہستہ سبات پا رہا ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ امریکہ کس حد تک عراقی عوام کو, عراقی حکومت کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ جائیں, ورنہ
امریکہ کردار کی جانب آئیں گے. ایک جملہ میں بھی یہاں پہ البتہ ہمارے آج ہی کے ایک تبصرے میں اس کا ذکر ہوا, قائد انقلاب اسلامی نے یہ فرمایا کہ علاقے کی سیکیورٹی میں کوئی استثناء نہیں ہے, یعنی اگر تمام ممالک میں سیکیورٹی ہوگی تو علاقے میں سیکیورٹی ہوگی, اور اگر ایک ملک میں بھی
بالکل
بد امنی ہے تو اس سے دیگر ممالک بھی یقیناً متاثر ہوں گے, اور ایران اسی پالیسی پہ گامزن ہے اور اسی کو اصول بنا کے آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اس حقیقت کو, واقعی ایک زمینی حقیقت ہے, اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق آگے عمل کریں. امریکہ کا کردار, امریکہ کا کردار جو عراق میں رہا ہے وہ سب پہ آیا ہے, سب جانتے ہیں, واضح ہے. اسی وجہ سے عراقی حکام اور عوام, چونکہ عراق میں حکام اس وقت پوری طرح سے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی باتوں کو عوام کی بات کہہ سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے. عراقی حکام کا بار بار یہ کہنا ہے کہ 2011 تک عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلاء مکمل ہو جانا چاہیے. امریکہ, آپ کو علم ہے کہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے, اور اس کی یہ کوشش ہے کہ فوجیوں کا انخلاء رک جائے اور مزید 5 سال کا موقع مل جائے فوجی موجودگی کو جاری رکھنے کا عراق میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہے گا اور کہاں تک آگے جائے گا؟
موجودہ صورتحال کے بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ انشاءاللہ جو اس کا جو ہدف ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ جو ہے اپنے سوئینیت سے آیا تھا. امریکہ جو ہے عراق کے عوام کی مدد کرنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا امریکہ, کیونکہ اگر جیسا کہ گفتگو میں کہا میں اس کے پہلے کہ امریکہ صدام کا حمایتی تھا, 8 سال تک جو ہے ایران کے خلاف صدام کو کی حمایت کیا, خود عراق کے عوام کے خلاف جو ہے امریکہ نے صدام کی حمایت کی, اور لہٰذا امریکہ جب دیکھا کہ باسی حکومت کے پائے ستون بالکل کمزور ہو چکے ہیں, کبھی بھی وہ کولیپس ہو سکتی ہے, اور اگر کولیپس ہونے کے نتیجے میں عراق کے عوام خود جو ہے حکومت اپنی بنائیں گے, امریکہ اس کو روکنے کے لیے حملہ کیا, حملہ کر صدام کو ہٹایا, اور تاکہ وہاں پہ اپنے افواج وہ مسلط ہو جائیں عراق پہ. 160,000 کے قریب امریکی افواج وہاں پہ مسلط ہو گئے عراق پہ, لیکن اس کے باوجود عراقی عوام میں جو شعور پیدا ہوا, جو مزاحمت کا آغاز ہوا, امریکہ جو ہے وجودی سمجھ گیا کہ اس بہانے سے امریکہ جو ہے وہاں پہ نہیں رہ سکتا. حالانکہ امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ کئی بیزنس وغیرہ بنائے اور عراق کو اپنا ایک بہت مستحکم اڈہ بنائے, تاکہ اپنے مناطق کے جو علاقے کے دوسرے اور ممالک ہیں وہاں پہ بھی جو کچھ فتنہ و فساد ایجاد کرے. لیکن عراقی عوام میں جو بیداری کی لہر جو ہوئی اس کے بعد, بیدار تو تھی لیکن جو ہے صدام کے جرم
دبے ہوئے
دبے ہوئے تھے جی, تو باہر نکل آزادی کے بعد انہوں نے جو کیا تو امریکہ کو جو ہے بالکل موقع نہیں ملا. اور یہ 2 سال پہلے جو ایگریمنٹ بش کے دوران بش کے آخر ایام میں جو مسلط کیا گیا تھا, یہ جو ہے عراقی عوام کی مرضی کے خلاف کیا گیا تھا. کئی عراقی گروہ ہیں جیسا کہ مقتدیٰ صدر کا گروہ ہے, وہ بالکل اس کے خلاف ہیں, وہ جبھی بھی نہیں چاہتے تھے. نوری مالک کو مجبور کیا گیا کہ اس ایگریمنٹ کو قبول کریں, اور انہوں نے جیسا یاد نے اشارہ کیا 31 دسمبر 2011 تک کے قبول کیا. اب امریکہ یہ چاہتا ہے اس کی تمدید ہو, اس کی تجدید ہو, اس کو اور آگے بڑھا جائے تو امریکہ وہاں رہے, لیکن موجودہ حالات میں جبکہ عراقی عوام کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو ایک منٹ بھی اس ایگریمنٹ کا اختتام کے بعد نہیں رہنا چاہیے, میں نے سمجھتا کہ جو ہے نوری مالکی راضی ہو جائیں گے. حالانکہ امریکہ تو دباؤ ضرور لائے گا, فشار ضرور لائے گا, اور آپ دیکھیے امریکہ کی جو وہاں پہ جو پالیسیز آ رہا ہے, آئل عراق کا امریکہ کے قبضے میں ہے, اور امریکہ اس کے پہلے تحریر کر چکا ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز کے عراقی جو ریزرو وغیرہ ہے, اگر امریکہ اگر عراق جو ہے تمدید نہیں کیا اس مدت امریکی فوجوں کی, تو پھر عراق کو جو ہے یہ پیسے کو خدا حافظ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ عراق کے ہاتھ نہیں آئے گا, جیسا کہ ایران کے ساتھ ہوا تھا انقلاب سے پہلے. شاہ کے زمانے میں ایران کے کئی بلینز آف ڈالرز امریکی بینک میں تھے. جب انقلاب ہوا ایران کا حق تھا کہ پیسے کو واپس لیں, امریکہ آج تک اس پیسہ واپس نہیں کیا. تو امریکہ ایک غاصب اور بالکل ایک ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ ہر جگہ اپنا تسلط رہے, اور خود عراق کے عوام کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہماری سرنوشت ہم کو تعین کریں گے اور ہم کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اتفاق بنانا چاہیے. اور خود آغا صدر نے کہہ چکا ہے کہ آگے امریکہ کا جو یہ اگریمنٹ ہے جو آخر دسمبر کے آخر 2011 تک ہے اس کو کسی صورت سے کسی عنوان سے تمدید نہیں کیا جائے گا. اگر آپ تمدید کرنے کے اگر دباؤ ڈالا گیا فشار ڈالا گیا تو ظاہر ہے حکومت پر منفی اثر پڑے گا اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ بعض جو امریکہ کے کیا کہیں گے آپ نے بعض حمایتی ہیں لیکن وہ جو ہے بالکل فریکشن آف اے مائنورٹی ہے. وہ تو چاہیں گے کہ جیسا کہ ایاد اللہ بھی نے اس کے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر حکومت تشکیل نہ ہو تو پھر امریکہ کو یا اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا چاہیے. حالانکہ بالکل عراق کی نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف عراق کی سوورینٹی کے خلاف اس کے خلاف تھی بات تھی لیکن اس کے باوجود بھی عراقی عوام جو آپس میں اتحاد جو بتایا خواہ وہ سنی ہو شیعہ ہو کرد ہو عرب ہو ان کے اتحاد سے ان کے اتفاق سے ان کے یکجہتی سے امریکہ کو اور امریکہ کے جو حمایت کرنے والے گروہ ہیں ان کو عقد نشینی کرنا پڑا ان کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر حکومت تشکیل ہوئی. لہذا حکومت اگر مضبوط ہو جائے مستحکم ہو جائے وہ 50,000 بھی امریکن ٹروپس ہیں اس بہانے پہ ہیں کہ امریکہ کے عراقی ٹروپس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں نے سمجھتا کہ وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے عراقی ٹروپ نے عراقی افواج کو ٹریننگ کی ضرورت ہو. عراقی افواج جب خود اپنے پیر پہ کھڑے رہ جائیں گے تو ان کو خود ٹریننگ حاصل ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے ایران میں بھی اس قسم کے امریکن ٹروپس تھے. ایران میں شاہ کے زمانے میں تقریباً 50,000 امریکی ٹروپس تھے اس بہانے پہ کہ ایران کی فوجوں وغیرہ کی ٹریننگ وغیرہ ہو رہی ہے. لیکن جب انقلاب ہوا اور قائد معظم امام خمینی خدا رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک امریکی سولجر بھی سرزمین پر نہیں رہنا چاہیے اور سب کا تقریہ ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ ایران کی فوج اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے حالانکہ وہ 8 سالہ جنگ جبکہ تمام دنیا امریکہ اور زمانے کا سوویت یونین جو عراق کے ساتھ تھے وہ اتنے بھاری بھرکم اسلحہ اور اتنے ٹروس وغیرہ کے ساتھ بھی ایران کے استقلال میں یا ایران کی ثابت قدمی میں کوئی جو ہے اثر نہیں کر سکے وہ. تو لہٰذا عراقی عوام بھی جب سمجھ جائیں گے کہ امریکی افواج کی ہمارے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹریننگ ہم خود حاصل کر سکتے ہیں اتفاق سے اتحاد سے تو امریکہ کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا اور امریکہ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے بجوز اس کے کہ وہاں سے نکل جائے.
عراق کے حالات ایسے ہیں عوامی مطالبات اور عوامی ذہنیت اس طرح کی ہے کہ امریکہ کو برداشت نہیں کریں گے. سیاسی جماعتیں چونکہ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں اس لیے یہ بھی طے ہے کہ وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ امریکہ مزید عراق میں باقی رہے. اور میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ غالباً علاقے کے جس ملک میں بھی جمہوری حکومت آ جائے وہاں پر کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ امریکہ اپنا قدم جما سکے یا باقی رہ جائے. جہاں جہاں ہے امریکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر عوامی حکومت نہیں ہے علاقے میں. میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسے مزید 5 سال رہنے دیا جائے اس کی کوششیں ہیں اور اخلاقی کوششیں نہیں ہیں بلکہ غیر اخلاقی طریقے سے اور دباؤ ڈال کے اور کس کس طرح سے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. امریکہ نے عراق میں اب تک لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں. امریکہ کس بنیاد پہ اس کے باوجود جب جانتا ہے کہ امریکی عراقی عوام کا یہ مطالبہ ہے ان کی یہ ذہنیت ہے ان کے ساتھ یہ مظالم امریکہ کی طرف سے ہوئے ہیں تو کس بنیاد پہ امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ میں ایک منٹ کا وقت ہمارے پاس.
امریکہ کا جو مطالبہ ہے بالکل بے احساس ہے اور رہا جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ لاکھوں قتل ہوا تعداد یہ بتائی جاتی ہے کہ 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ افراد کا اس گزشتہ 6 سال میں 7 سال میں جو ہے قتل عام ہوا. بتائیے آپ امریکہ عراق کے عوام جبکہ جو ہے خانہ بدوش ہو چکے اپنے خانوں کا آشانی سے ویران ہو چکے بے گھر ہو چکے اور جو ہے تلفات ان کے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں آیا عراقی عوام امریکہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ اب رہا امریکہ تو ہر طریقے سے زبردستی کرے گا ہر طریقے سے فشار لائے گا دباؤ لائے گا تاکہ اپنا تسلط وہاں باقی رہے. لیکن میں نے سمجھتا کہ عراق کامیاب ہو کہ وہاں غیرت عوام ہے کبھی بھی جو ہے امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
جی ناظرین عراق میں امریکہ کی کوششیں ہم امید کرتے ہیں کہ کابینہ کی تشکیل کے بعد عراق میں سیاسی استحکام آئے گا سیکیورٹی کی صورتحال اور بھی مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو عراق میں اور انشاءاللہ آئندہ علاقے میں باقی رہنے کی نہ اجازت ہوگی اور نہ حق ہوگا. اور اسی کے ساتھ پروگرام زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے خدا حافظ.